الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ فاتحہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی، اس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ اس کا جو ریلیشن شپ ہے قرآن کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ایک دعا ہے جو ہم لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، اور اس دعا کے اندر کیا ہے کہ پہلا حصہ ہم نے حمد و ثنا کی اللہ تعالیٰ کی، اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کے آگے ایک عہد کیا کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ سے مدد مانگیں گے، اور اس کے بعد ہم نے اصل چیز جو اللہ تعالیٰ سے مانگی وہ ہے ہدایت۔ ہمیں اتنی ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے نصیب کر لی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہم نے مان لیا، پہچان لیا، کو مان لیا کہ اب ہم نے اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی ہے، مدد بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ لیکن اس کے اوپر اضافی اب ہدایت جو ہم مانگ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے کہ ڈیٹیلڈ ہدایت، یہ تو ہو گئی بہت جنرل ہدایت ہو گئی۔ ظاہر بات ہے جو شخص اللہ کو اللہ خدا مانتا ہے، جس کو مانتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ رحم کرنے والا بھی ہے، پالتا بھی وہی ہے، جو مجھے رزق بھی وہی کھلا رہا ہے، پھر رحم کر بھی وہی کرتا ہے، اور آخرت کے دن میں نے جا کے اس کے آگے جواب دہ ہونا ہے، یہ بھی تسلیم کر لیا، پھر اس بات کو بھی عہد کر لیا کہ اللہ آپ کی عبادت بھی کریں گے، اس چیز کا بھی کہہ دیا اس نے، اعتراف کر لیا کہ اللہ کبھی مدد کی ضرورت پڑے گی تو آپ ہی کو مان، یہ ہے ظاہر بات ہے یہ بیسک ہدایت تو یہ ہے، لیکن اس کے اوپر آگے اضافی کیا ہے، ہم جو ڈیٹیل مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں اور زیادہ ڈیٹیل میں ہمیں ہدایت دیں، مانگی ہم نے ہدایت۔ تو باقی جو قرآن ہے وہ اسی کے ہی جواب ہے، باقی جو قرآن ہے وہ اسی ہدایت کا یا اسی جو دعا مانگی تھی اس کا جواب ہے، اور اس کا بتایا تھا کہ ڈسٹریبیوشن بھی اتنی ہی ہے کہ قرآن کا ایک تہائی جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہی کی ذات اور اس کا جو تعارف ہے ہمارے لیے، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ہم نے عبادت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، ان کی احکامات، اور تیسرے نمبر کے اوپر یعنی کہ ہدایت کرنا کیا کیا نہیں کرنا وہ چیزیں، اور آخری درجے میں کہ پرانی قوموں کا جن کے اوپر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوئے تھے اور جن کے اوپر انعام ہوا تھا، ان قوموں کا ذکر جو ہے کر کے، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگزامپل کے ساتھ چیزیں ایکسپلین کی ہیں۔ اب سورہ بقرہ جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، اس کو ہم لوگ تو اردو کے اندر پڑھ لیتے ہیں بقرہ، اصل میں بکرا نہیں ہے، بکرا ہم تو اردو میں کہتے ہیں، گوٹ کو بکری کے لیے استعمال ہوتا ہے ورڈ، یہ ہے بکرا ہے، بے کے اوپر بھی زبر ہے، قاف کے اوپر بھی زبر، بکرا ہے یہ، اور بکرا کہتے ہیں گائے کو کہتے ہیں۔ تو اس کی فضیلت کی طرف ہم آتے ہیں، سورہ بکرا کی کیا ہے، ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، اور مسند احمد میں بھی ہے، حدیث یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ بقرہ لا یدخلہ الشیطان، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت باقاعدگی کے ساتھ کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا، یہ اس کی ایک فضیلت ہے۔ ابن کثیر میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک لشکر روانہ کرنا تھا، تو اس کا امیر چننے کی جب ضرورت پڑی کہ اس کا امیر کس کو بنایا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوالیفیکیشن کے اوپر ایک نوجوان کو اس کا امیر بنایا تھا، اس وجہ سے کہ اس کو سورہ بقرہ یاد بھی تھی اور اس کا فہم بھی تھا اسے، اس بیس کے اوپر اس کا امیر بنایا تھا ایک لشکر کا۔ یہ مدنی صورت ہے، مدنی مکی صورتوں کا بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مکی کا یہ مطلب نہیں کہ مکہ میں نازل ہوئے، مدنی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مدینہ میں نازل ہوئے، مدنی کا مطلب یہ ہے ہجرت کے بعد، اور مکی کا مطلب ہے ہجرت سے پہلے، نازل جہاں مرضی ہوئی ہو، کئی آیات ہیں قرآن کی، جس طرح سورہ بقرہ جو ہے، اب یہ اس کی جو آخری دو آیات ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر جب بلایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تب آیات وہ دی تھیں، اسی طرح کئی آیات ہیں جو ہجرت کے راستے کے درمیان میں نازل ہوئی تھیں، کوئی تبوک کے راستے میں واپسی بھی نازل ہوئی تھیں، مختلف جو اوقات کے اوپر آیات نازل ہوتی رہی تھیں۔ تو ڈویژن جو ہوتی ہے مکی اور مدنی وہ اس طرح وہ ہجرت کے پوائنٹ آف ویو سے ہے۔ سورہ بقرہ کی آغاز ہے الف لام میم، الف لام میم جو ہیں یہ حروف مقطعات ہیں، مقطعات انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو قطع کر کے، ڈسکنیکٹ کر کے، علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے، اس کو علم نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم پڑھیں گے الف علیحدہ ہے، لام بالکل علیحدہ ہے، میم علیحدہ ہے، الف لام میم لمبا کر کے ہم نے پڑھنا ہے اسے۔ اب یہ حروف جو ہیں ان کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے اس کا، یہ تو بے شمار صورتوں کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں، اور الف لام میم غالباً سب سے زیادہ جو صورتیں ان کے شروع میں الف لام میم سے ہی آغاز ہوتا ہے، سورہ آل عمران کے اندر بھی ذکر آتا ہے، سورہ عنکبوت کے اندر بھی ذکر آتا ہے، سورہ روم کے اندر بھی اسی سے آغاز ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ان کا معنی کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے، یہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر وضاحت کی نہ ہی اس کے اوپر صحابہ نے سوال پوچھا کہ یہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. ان کے اوپر بس ہمارا ایمان ہے، قرآن کا حصہ ہے، ان کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے اس کا، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہماری تاریخ کے اندر جنہوں نے، اور صحابہ میں سے بھی، جنہوں نے اس کے معنی سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ سارے کے سارے ان کے اپنے خیالات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی وضاحت نہیں کی تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حقیقی مطلب کیا ہے وہ مان لیے جاننا ضروری بھی نہیں ہے. اگر ضروری ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے اندر کہتے ہیں ذالکا کا مطلب ہوتا ہے، ویسے تو مطلب ہوتا ہے وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، دور کی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم یہ کے لیے ہی استعمال کریں ذالکا الکتاب. اب کتاب آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جس لفظ سے پہلے، جس ناؤن سے پہلے الف لام لگ جائے تو اس کو کامن ناؤن سے اس کو پراپر ناؤن بنا دیتے ہیں. اسے پہلے کتاب، کوئی بھی کتاب، الکتاب ایک خاص کتاب کی بات کی جا رہی ہے. اب میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا کہ کتاب کا روٹ کیا ہے، کتابہ لکھی ہوئی چیز، اس چیزوں کو ڈیٹیل میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے. ذالکا یہ یا وہ، الکتاب کتاب ہے، لا نہیں، ریب شک، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ہی اٹ کتاب کی طرف اشارہ ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدل ہو گیا ہدایت کے لیے، المتقین جو متقین ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، یعنی کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں یا تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں. الذین وہ لوگ، یومنون جو ایمان لائے، بھی ساتھ غیب وہ چیز جو نہیں دیکھی ہوتی، و اور یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز کو، و اور مما، یہ سب میں دو لفظ ہیں، ایک ہوتا ہے من اس کا مطلب ہوتا ہے فرام یا سے، اور ما کا مطلب ہوتا ہے جو یا وٹ. تو یہاں پہ مل کے جو بنا ہوا ہے وہ مما بنا ہوا ہے، اس میں سے جو، یہ مطلب بنے گا اس کا. مما کا دو لفظ مل کے جو بنیں گے تو اس کا ترجمہ بنے گا اس میں سے جو. رزق رزق سے ہے، نہ رزق دیا ہم نے، ہم انہیں، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، و اور الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بھی ساتھ ما جو انزلہ نازل کیا ہم نے یا میں نے، الی طرف، ٹو یا ٹورڈز، یہ سارا اس کا مطلب ہی ہوتا ہے، طرف ٹو یا ٹورڈز کا، آپ کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے یہاں پہ، کا ایک کے لیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے اوپر ہم نے نازل کیا اس پر بھی مان لاتے ہیں، مراد قرآن کی بات ہو رہی ہے. و اور ما جو انزلہ نازل کیا گیا، من فرام یا سے، قبل پہلے، کا آپ سے پہلے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی جو ہم نے نازل کیا تھا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ پہ نازل کیا اس پر بھی. اس سے مراد تورات بھی ہے، اس سے مراد انجیل بھی ہے، اس سے مراد زبور بھی ہے، اس کے علاوہ صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، اور اگر اس کے علاوہ کوئی آسمانی کتاب تھی تو ہمارا یہ ایمان عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آتی رہی تھی وقتاً فوقتاً. اب ڈیٹیل ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں اس کے. و اور بھی ساتھ آخرہ، الآخرہ آخرت کے ساتھ یا آخرت پر، ہم وہ، یوکنون یقین رکھنے والے ہیں، اولائک وہ لوگ ہیں، الا لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا، الا اس کو علی نہیں پڑھتے، الا پڑھتے ہیں، اس کا مطلب اوپر یا پون، ہدن ہدایت ہے ان کے اوپر، من فرام رب پالنے والا، ان کے رب کی، ہم ان کے رب کی طرف سے، و اور اولائک وہ لوگ یا وہی لوگ ہیں، ہم جو کہ المفلحون فلاح پانے والے ہیں، اردو میں جو ہم استعمال کرتے ہیں لفظ، انا بے شک، دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہے انا اور ایک ہوتا ہے انما، یہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ وہ مشہور حدیث کیا ہے جو سب کو اسکول کے سلیبس میں ہوتی ہے، ایسے سب کو یاد نہ، انما الاعمال بالنیات، اس میں کیا انما بھی لفظ ہوتا ہے، انما کا مطلب بھی یقیناً ہوتا ہے یا بے شک ہوتا ہے، انڈیڈ، ویریلی، یہ انگلش میں بھی ترجمہ یوز ہوتا ہے، اور انا کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے، انما میں زیادہ شدت ہوتی ہے. تو انا بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے, ایکول ہے, علی اپون یا اوپر, ہم ان کے اوپر. کیا وہ جو آیت ہے ارائیت الذی یکذب بالدین, شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ آ سے, یہ وہی آ ہے. ترجمہ کیا ہوتا ہے اس آیت کا؟ ارائیت الذی یکذب بالدین, کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کی طرف دیکھا ہے جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آ کا مطلب ہوتا ہے کیا, اور ایک اور لفظ ہوتا ہے حل, وہ بھی اسی سے ہی ہوتا ہے. دونوں کا مطلب سیم ہے, جس طرح با اور ما دو بتایا تھا کہ وہ بھی سیم ہوتا ہے. تو آ کا مطلب ہوتا ہے کیا, انذرتا ہوں, انذار ہوتا ہے وارن کرنے سے, انذرتا کہ آپ خبردار کریں, ہم انہیں, ام یا لم نہیں, تنذر ہم ان کو خبردار کریں آپ, لا نہیں یومنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. خاتمہ اس کا مطلب ہوتا ہے مہر کو کہتے ہیں, ختم اللہ, اللہ نے مہر کر دی ہے, سیل لگا دی ہے, اللہ اوپر قلوب, قلب کی جمع دل کی جمع, قلوب ہم ان کے دلوں پر, و اور اللہ اوپر, سم اہم ان کے کانوں کے اوپر, سماعت کہتے ہیں نا, سننے کو کہتے ہیں ہم لوگ, و اور اللہ اوپر, اب سارہم ان کی آنکھوں کے اوپر, بصر آنکھوں کہتے ہیں, دیکھنے کو کہتے ہیں, ابصار آنکھوں کی جمع, ان کی آنکھوں کے اوپر, غشاوہ پردہ پڑ گیا ہے. و اور لا کے لیے ہم, یہ لا جو آ رہا ہے شروع میں یہ وہی ہے جو پچھلے بار بتایا تھا الحمد للہ رب العالمین, کہ اللہ سے پہلے لی لگا ہوا تھا, تو یہاں پہ بھی وہی لفظ آ رہا ہے. و لہم اور ان کے لیے ہے عذاب, عذاب ہے عظیم, بہت بڑا عذاب. یہ ہم نے پہلا رکوع مکمل جہاں پہ ہوتا ہے, یہ آیات بیسکلی ہم نے آج کرنی ہے. ان کا رواں ترجمہ کیا بنے گا؟ الف لام میم کا تو ترجمہ نہیں ہو سکتا, لیکن آگے کیا ترجمہ بنے گا؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے, ایسے لوگ جو کہ ایمان رکھتے ہیں غیب کے اوپر, نماز قائم کرتے ہیں, اور جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. پھر اس کے سوا اور کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا؟ وہ ایمان رکھتے ہیں, ان کوالٹی کیا بتائی جا رہی ہے؟ وہ ایمان رکھتے ہیں اس کے اوپر جو ہم نے نازل کیا آپ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ سے پہلے جو ہم نے نازل کیا تھا اس کے اوپر بھی, اور آخرت کے اوپر ان کا پکا یقین ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے رستے پہ ہیں اپنے رب کی طرف سے, اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح بھی پائیں گے. اور وہ لوگ, یا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, ان کے لیے تو برابر ہے کہ آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں, وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دلوں کے اوپر بھی مہر کر دی ہے, ان کی آنکھوں کے اوپر بھی مہر ہے, اور ان کانوں کے اوپر بھی مہر ہے, اور ان کی آنکھوں کے آگے پردہ حائل ہو گیا ہے, اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. ہم نے سورہ فاتحہ کے اینڈ کے اندر ہم نے کیا اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا؟ اللہ ہمیں ہدایت دے, ہمیں ہدایت دے, ہم نے ہدایت مانگی تھی. اب اللہ تعالیٰ کا جواب یہ ہے کہ تم ہدایت مانگ رہے تھے نا, یہ وہ کتاب ہے میری طرف سے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اب پہلے اس کو سمجھتے ہیں کہ کیا مطلب شک کیا نہیں ہے. نمبر ون, اس میں شک مت کرو, یا اپنے ذہن کو اس چیز سے خالی کر لو, یہ الفاظ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہیں الفاظ, یہ نہ کسی انسان کے لکھے ہوئے تھے, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں, نہ جبرائیل امین کے الفاظ ہیں, یہ ڈائریکٹ اس ہستی کے الفاظ ہیں جو رب العالمین ہے, اس کے الفاظ ہیں یہ. اب اس کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے الفاظ ہیں؟ ہم کیا ثبوت پیش کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہیں؟ یہ وہ آگے جا کے آیت, تھوڑی آیات کے بعد آیت آنے والی جس کے اندر اللہ تعالیٰ چیلنج کے طور پہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں شک ہے اس میں جو ہم نے نازل کیا ہے, تو تم میری ایسی اس جیسی کوئی صورت اتار کے لے آؤ. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے قرآن میں بھی یہ ذکر کیا ہے کہ بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے, اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو ایک تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن جو ہے جب سے آیا ہے دنیا کے اندر, 1400 سال سے اوپر ہو گیا ہے ٹائم, اس قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. اگر ہم لوگ عام طور پہ ایک کوئی پریس یا پبلیکیشن ہاؤس ہوتا ہے, اس کو رن کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ کہ اس کی پرنٹنگ ہو رہی ہے, کاپی رائٹ سے خیال رکھا جاتا ہے کہ کوئی کاپی نہ ہو رہا ہو, یا اس میں سے غلط کوٹ نہ کی جا رہی ہو بات, اور کیا کیا دنیا کے اندر جو ہے نا, اگر اس کو پروٹیکٹ کرنا ہو, ہم نے خود تحفظ کرنا ہو ایک چیز کا, کہ اس یہ جو ہم لوگ پرنٹنگ کر رہے ہیں اس کی کوئی جعلی پرنٹنگ نہ ہو رہی ہو, اور نہ ہی اس کے اندر کوئی تبدیلی ہو رہی ہو, تو کیا مشکل کام ہے یہ, اس کو اس کی چیز کا خیال رکھنا. हम किस तरह कहाँ कहाँ नज़र रख सकते हैं कि कोई उसको कॉपी ना कर रहा हो कुछ ना हो रहा है। इंटरनेट तो अब तो जब से इंटरनेट अवेलेबल है तब तो खुली इजाज़त है, जो मर्जी चाहे इंटरनेट के जो मर्जी डालता रहे। तो एक तो उसके सबसे बड़ा सबूत यह है कि जो मर्जी कुरान का नुस्खा उठा के देख लें इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही। हालांकि मुसलमान गाफिल हैं, वो तो इस चीज़ का ध्यान दे भी नहीं रहे कि कुरान के अंदर कोई तब्दीली आ तो नहीं रही, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अल्लाह ताला ने इस चीज़ की गारंटी ली है, कुरान एज इट इज़ हमें उसी शक्ल में नज़र आ रहा है, जहाँ जहाँ से भी हम उठा लें, जिस मर्जी मुल्क से जाके कुरान के प्रिंट आउट ले लें। अच्छा, फिर अगली बात क्या हो सकती है? अगर ये किसी इंसान की बात होती, किसी इंसान का कलाम होता, तो इंसान जो है उसकी तो सोच आहिस्ता आहिस्ता करके तरक्की करती है। इंसान जो है, मिसाल के तौर पे एक बड़े से बड़ा कोई आदमी हो, वो एक बात कहता है लेकिन बाद में जाके अपनी बात से वो रुजू करता है, कहता नहीं वो जो मैंने बात की थी वो मुझसे गलती हुई थी। या बड़े से बड़ा कोई साइंसदान क्यों ना हो, तारीखदान क्यों ना हो, उसने एक बात की थी, उसकी बात के अंदर कोई गलती निकल सकती है, अपनी बात कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती है। ये भी हो सकता है कि एक बंदे ने बात की, उसकी बहुत सारी बातें गलत साबित हो गई। हम इलामा इकबाल की एग्जांपल लेते हैं क्योंकि हम उनको समझते हैं कि जो पिछली सदी के अंदर मुसलमानों के अंदर इससे बड़ा सोचने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था पिछले कई सालों के अंदर, कई सौ सालों के अंदर। उनकी अपनी अगर आप शायरी देख लें या उनका फ़लसफ़ा देख लें, जिस चीज़ के ऊपर उन्होंने PhD की थी, जिसके नाम की वजह से उनके नाम के साथ डॉक्टर लगता है, वो क्या था? द डिवेलपमेंट ऑफ मेटाफिज़िक्स इन पर्शिया, के फारस के इलाके के अंदर जो फ़लसफे की तरक्की होती रही थी उसके ऊपर उन्होंने PhD की थी। जिस मौजू के ऊपर उन्होंने PhD की थी और टाइटल हासिल किया था, बाद में वो उसी का इनकार करते थे कि वो गलत था, मेरा सोच मेरी फ़िक्र गलत थी। उनकी शायरी के अंदर बहुत सारे मकामात ऐसे हैं जो उन्होंने बाद में अपनी ही शायरी से रद्द किए थे कि वो सारे मेरे ख्याल गलत थे। और हमारे पास कौन सा लीडर पैदा हुआ? मैं झूठे लीडरों की बात नहीं कर रहा, किरदार वाले लीडरों की बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर कायदे आज़म पहले क्या सोच रखते थे? पहले समझते थे कि नहीं, कांग्रेस वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम बैठ के इत्तेहाद की बात करेंगे। बाद में कायदे आज़म ने अपना राय चेंज की कि नहीं, वो तो बिल्कुल ही गलत था और ये मुस्लिम लीग जो है ये ठीक चीज़ है। किसी साइंटिस्ट की बात कर लें, किसी भी बंदे की बात कर लें, वो अपनी जो थ्योरी पेश करते हैं उनमें से कई थ्योरीज होती हैं जो गलत साबित हो जाती हैं और कई थ्योरीज होती हैं जो ठीक भी होंगी गलत भी होंगी। जो फिलॉसफी, फ़लसफ़ा और साइकोलॉजी और मॉडर्न जो साइंसेस चल रही हैं, ख़ास तौर पे मेडिकल साइंसेज जिस बुनियाद पे चल रही हैं, चार्ल्स डार्विन की थ्योरीज़ के ऊपर, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, उसके अंदर बहुत सारी बातें जो उसकी गलत साबित हो गई थी। इस तरह न्यूटन का जो दौर था, कई सेंचुरीज तक न्यूटन की थ्योरी चलती रही थी, माना गया था वही ठीक है। आइंस्टाइन की जो कॉन्सेप्ट आया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और उसने जाके फलसफा दिया था, उससे न्यूटन की जो थ्योरी थी वो कैंसिल हो गई थी। और जो ख्याल था कि मटेरियलिज्म मादा परस्ती है दुनिया के अंदर, दुनिया हमेशा से थी, वो सारा का सारा जो थाट थी वो ज़ायल हो गई, ख़त्म हो गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बड़े से बड़ी सोच हो, बड़ी से बड़ी थ्योरी हो, बड़े से बड़ा फ़लसफ़ा हो, बड़े से बड़ा आदमी हो, उनकी बातें टाइम के साथ साथ गलत भी साबित हुई हैं और उन्होंने ख़ुद भी अपनी बातों को रद्द किया है कि नहीं, मेरा वो ख्याल गलत था, मेरा यह ख्याल ठीक है। कुरान वो किताब है कि जिसके बारे में जो थी 1450 साल हो चुके हैं तब से लेके अब तक इसकी बातें वही हैं। इसके बारे में कई नज़रियात पैदा हुए थे कि नहीं, इसकी फलानी आयात है, इसका फहम गलत है, या ये गलत आयत, इसके अंदर ये गलती है, इसके अंदर वो गलती है। लेकिन जब साइंस ने आहिस्ता से करके तरक्की करता रहा, साइंस बाद में जाके साबित हो गया कि नहीं, साइंस की थ्योरी जो साइंस ने इतराज़ात किए थे वो सारे गलत हैं, और अब जो नई थ्योरी है उनके मुताबिक ये कुरान जो है ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। मिसाल के तौर पे कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने जिक्र किया हुआ है कि ये दुनिया जो है ये क़यामत आएगी, बिल आखिर दुनिया ने ख़त्म हो जाना है, तहस नहस होकर रह जाएगा सब कुछ। और क़यामत का जो असा उसका नाम है, बुनियादी तौर पे 22 किस्म के नाम जो हैं वो क़यामत से मुतल्लिक आए हुए हैं। सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। साइंस के मैदान में ये चीज़ काबिले मंजूर नहीं थी। साइंस के मुताबिक एक थ्योरी होती थी जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ मटेरियलिज्म। वो थ्योरी ये थी कि दुनिया जो है वो हमेशा से थी, हमेशा से है और हमेशा से रहेगी। इसका कोई आगाज़ नहीं था, इसका कोई इख्तिताम नहीं है। लेकिन ये पिछली सदी के अंदर ये सारी थ्योरीज गलत हो गई अब, और साबित हो गया, इन्होंने आपस में खुद ही طے کر لیا کہ نہیں دنیا ہمیشہ سے نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے جس طرح بیان کیا ہے بالکل اسی طرح ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدیو سماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے بالکل ہی آغاز سے جب کچھ بھی نہیں تھا وہاں سے بدیو سماوات والارض ابتدا کی تھی زمین و آسمان کی، وہ تھیوری آ گئی اب جا کے آئی، ہارڈلی 70-80 سال بھی نہیں ہوئے چیز کو، بگ بینگ تھیوری۔ پھر یہ کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ بھی ہے، آپ ڈیتھ آف دا یونیورس کے نام سے آپ سرچ کر کے دیکھ لیں، اور ایک نہیں کئی تھیوریز کے ساتھ ثابت ہے کہ دنیا نے بالآخر ختم ہونا ہے۔ یہ ہے اس کا سائنٹیفک اسپیکٹ کہ قرآن کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو غلط ثابت ہوئی ہے۔ ایمبریولوجی سے ریلیٹڈ کہ بچہ پیدا کس طرح ہوتا ہے اور ماں کے جرم کے اندر وہ کس طرح پرورش پاتا ہے، اس کی ڈیٹیلز قرآن کے اندر مینشن ہوئی ہوئی تھیں۔ یہ کب مینشن ہوئی تھی؟ جب آپریشن نہیں ہوتے تھے، ایمبریولوجی تو نہیں ہوتی تھی، الٹرا ساؤنڈ تو کوئی چیز نہیں ہوتا، اب تو خیر 4D الٹرا ساؤنڈ بھی ہے، اب تو پتہ لگ جاتا ہے 5ویں 6ویں ہفتے یا 7ویں ہفتے تک بچے کی ہارٹ بیٹ بھی سنائی دیتی ہے، سنایا آپ خود بھی سن سکتے ہیں۔ لیکن یہ اس دور کی بات ہے قرآن کا جب اللہ تعالیٰ نے تب نازل کی تھیں باتیں، جب ان کا کہیں سوال بھی نہیں پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ ہے۔ تو اس کے اوپر جن لوگوں نے، فرینچ سرجن مورس بکائی، اس نے جو مینشن کیا ہوا ہے اس کے اندر کہ قرآن کے اندر جس ایگزیکٹ ڈیٹیلز کے ساتھ چیزیں مینشن ہوئی ہوئی ہیں ان کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا تب۔ تو ایک ہے اس کا سائنٹیفکلی صحیح یا غلط ثابت ہونا، ایک ہے ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے، تاریخ کے اعتبار سے غلط صحیح ثابت ہو، ٹھیک ہے سائنس اگر میں کہتا ہوں میرے میدان نہیں ہے تو چلو سائنسدان کہہ رہے ہیں تو ہوگا، ٹھیک ہوگا۔ مثال کے طور پہ قرآن کے اندر ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو جب غرق کیا تھا تب یہ کہہ دیا تھا کہ تمہیں ہم لوگ عبرت کے لیے تمہاری لاش کو ہم بچا کے رکھ لیں گے، ختم نہیں کریں گے بلکہ عبرت کے لیے تمہیں محفوظ رکھیں گے ہم لوگ کہ تم نے نافرمانی کی تھی ہماری۔ اب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب نازل ہوئی، صحابہ بھی پڑھتے تھے، ان کے بعد تابعین تبع تابعین بھی آئے، پھر جتنے بھی بڑے امام، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، جتنے بھی لوگ جنا آتے رہے وہ سب اس کی تلاوت کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، لیکن یہ لاش کہیں کسی کو پتہ تھی؟ کسی کو بھی نہیں پتہ تھی۔ اس بات کو 100 سال سے بھی اوپر نہیں ہوا کہ مصر میں سے ایک لاش برآمد ہوئی تھی جس کا بالکل یہ حلیہ تھا کہ جس طرح کے جسم کے اندر سے اگر سارا گوشت کھینچ لیا جائے، کھال موجود ہو، سارا گوشت، میرے یہاں پہ جو جتنا بھی گوشت نظر آ رہا ہے یا محسوس ہو رہا ہے کہ ہاں تھوڑا موٹاپا ہے یا چیکس کے اندر ہے یا جہاں کہیں بھی ہے، سارے کو کھینچ لیا جائے، کس طرح جو ہے وہ ڈھانچے کے ساتھ کھال چمٹ جائے گی، اس طرح کی شکل کے اندر جس کے بال موجود ہیں، جس کی آنکھیں موجود ہیں، ایک لاش ملی جو اس کے اوپر تحقیق کی تو پتہ لگا یہ تو کوئی تقریباً 3,500 سال پرانی بات ہے، یہ تو بندہ اتنا عرصہ کا ہے یہ۔ اور جب کیا گیا، جب ہسٹری کے ساتھ نئے کہ اس کو کمپیئر کیا گیا تو پتہ لگا یہ رامسس دا سیکنڈ تھا۔ فرعون تو اس کا نام، فرعون بادشاہوں کا نام ہوتا تھا، جس طرح نمرود بادشاہوں کا نام ہوتا تھا، تمام بادشاہوں کا نام، جسے ہمارے ہم مغل بادشاہ کہتے ہیں۔ اکبر کیا تھا؟ مغل بادشاہ تھا۔ اورنگزیب کون تھا؟ مغل بادشاہ تھا۔ اس طرح فرعون بادشاہوں کے نام تھے، اس خاص بادشاہ کا کیا نام تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس کا ٹکر ہوئی تھی؟ اس کا نام رامسس تھا۔ تو رامسس سیکنڈ جو تھا وہ تاریخ نے جب اس کے ساتھ انالیسز کیا کہ وہ غرق ہوا تھا یہ، تب جا کے اس آیت کا مفہوم سمجھ لگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات اتنے عرصے کی ہوئی تھی اور 1300 سال کے قریب اس بات کی تلاوت بھی ہوتی رہی لیکن سمجھ نہیں لگی کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے اس آیت کا، وہ اب جا کے ثابت ہوئی۔ تو قرآن کی کئی اسپیکٹس ایسی ہیں جو نہیں سمجھ لگتے فی الحال، لیکن پھر وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا سنوریہم آیاتنا آفاقنا وانفسنا، کہ ہم اپنی آیات کو وقت کے ساتھ ساتھ کھولتے جائیں گے تمہارے اپنے جانوں کے اندر بھی، جس طرح یہ ایمبریولوجی کا ذکر کر لیا گیا، فلانی چیز کا ذکر کر لیا گیا، ان کے اندر بھی اور آفاق کے اندر بھی، زمین و آسمان کے بھی، یہاں تک کہ یہ تم پہ مبرر ہو جائے، واضح ہو جائے بات کہ یہی حق ہے۔ ہسٹوریکلی بھی میں ساری گواہیاں نہیں دے سکتا، میں ایک ایک ایگزامپل ہی دے رہا ہوں بس۔ ہسٹوریکلی بھی یار جیسے بتا لیا کہ یہ آیت جو ہی پڑھی جا رہی تھی لیکن اس کا مطلب نہیں پتا تھا کہ تاریخی اعتبار سے کیا مطلب ہے کہ فرعون کی لاش محفوظ ہے، کہاں ہے لاش؟ اب وہ نظر آ گئی لاش محفوظ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کیا تھا، اور ملا بھی کس شکل میں تھا؟ اس کی لاش کو پوری دنیا کے اندر گھمایا گیا تھا کہ یہ اس کی، آپ نے انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کر کے دیکھ لیں آپ کو نظر آ جائے گا وہ۔ پھر اسی طرح ہی باقی مذاہب کے ساتھ بھی جو ان کی کتابوں کے اندر باتیں موجود تھیں، قرآن اسی کا ہی مستاق بن کے آیا ہے۔ تو ریلیجس، ہسٹوریکل اور سائنٹیفک ہر اعتبار سے ये जो है ना कुरान का जो चैलेंज है वो साबित है। फिर एक और चैलेंज था कुरान का जो आगे जाके आएगा कि तुम भी इस जैसी किताब ले आओ। ये एक चैलेंज असल में हमारे लिए नहीं है और हमें आयत समझ भी नहीं लग सकती। ये आयत उन लोगों को समझ लग सकती है जो अरबी जानते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने कह दिया कि अगर तुम्हें शक है इसमें तो तुम शुरू में कह दिया इस जैसा कुरान ले आओ, फिर अल्लाह ताला ने कहा इस जैसी 10 आयतें ले आओ, फिर ये बिल आखिर ये कह दिया अल्लाह ताला ने कि चलो इस जैसी कोई एक ही सूरत ले आओ। अब हमें तो ये बात इतनी मुश्किल नहीं लगती कि चलो हम कहते तो नहीं है कि हम चैलेंज करते हैं खुदा ना खास्ता, नौजुबिल ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें इस बात का गहरा फहम नहीं हासिल हो सकता कि इसमें कहने वाली क्या बात है ऐसी कि एक सूरत तो सिर्फ 3 आयतों वाली सूरतें भी हैं। छोटी छोटी सूरतें कितनी है, सूरह कौसर कितनी बड़ी है सूरत है, सूरह असर कितनी छोटी सी सूरत है, लेकिन इस जैसी एक आयत भी नहीं आज तक की थी। उसकी वजह यह है कि जो लोग इस ज़ुबान को जानते थे वो समझ सकते थे कि इस एक आयत के अंदर जो कितनी गहरी गहरी बातें की गई हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि यार ये जो शेर है ये एक बाल के सिवा कोई नहीं कह सकता कि एक ही शेर के अंदर चंद अल्फाज के अंदर इतना गहरा मायने भी है, उनके अंदर जो ग्रामेटिकल भी कोई मिस्टेक नहीं है, उनके अंदर लुगवी एतबार से भी सब कुछ ठीक है और एक एक लफ्ज़ सही अदा भी होया हुआ है, फिर रिदम भी बन रहा है उन सब का, हर लिहाज से सही है। जिनकी ये ज़ुबान है ये उनके लिए असल में चैलेंज था। तो फोर्थ हो गया कि ये ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये परफेक्ट किताब है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। फिर ये भी कोई शक नहीं है कि इसमें कोई रद्दो बदल हो चुका है तो तुम कहो कि पता नहीं अब ये खालिस अल्लाह की किताब है कि नहीं है। जिस तरह जो तौरात का मामला हुआ था, तौरात मूसा अलैहिस्सलाम को फिज़िकल फॉर्म में हार्ड कॉपी मिली थी, पत्थर की तख्तियों के ऊपर मिली थी, लेकिन वो गुम हो गई। इंजील जो है वो अपनी असल शक्ल में नहीं है और उनकी किताबों के अंदर तब्दीलियाँ हुई हुई हैं, तहरीफें हुई हुई हैं, तो कुरान जो है वो अपनी असल शक्ल में भी मौजूद है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है, ये वो किताब है, तुम हदायत मांग रहे थे ना, ये वो किताब है। अब इसको देखो उसके अंदर क्या है, लेकिन ये भी समझ लो कि हदायत हासिल कौन करेगा, पढ़ते तो सारे हैं इसको, जो कुरान पर एतराज़ निकालने वाले होते हैं वो भी कुरान ही पढ़ रहे होते हैं ना, कुरान पढ़ के एतराज़ निकाल रहे होते हैं कि इसके अंदर देखो इसके अंदर तो दहशतगर्दी का जिक्र है, इसके अंदर तो ये है कि मारो एक दूसरे को, ये है इसके अंदर तो जुल्म है, इसके अंदर फलाना है, कुरान ही पढ़ रहे होते हैं वो। बहुत सारे लोग अमेरिका यूरोप इनके अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर PhDs हो रही होती हैं उनमें कुरान इस जो रिलीजन जो है और हिस्ट्री के अंदर कुरान को भी पढ़ा जाता है, तो वो तो ईमान नहीं लाए, वो लोग तो ईमान नहीं लाए। कुरान को क्या अबू जहल ने नहीं सुना होगा, सुना था ना, वो तो ईमान नहीं लाए थे। हमें तो तर्जमा करने की ज़रूरत है, उनको तो तर्जमा करने की ज़रूरत तो नहीं है उन लोगों के आगे। तो हदायत या बिल आखिर नसीहत हासिल कौन करेगा, इससे सिर्फ पढ़ने से नहीं हो जाएगा, पढ़ने से तुम लोग हदायत नहीं हासिल कर सकते, तर्जमा समय लगना और बात होती है, हदायत बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। हदायत किसको मिल सकती है, जो मुत्तकीन है या कम अज़ कम वो मुत्तकी परहेजगार बनने की कोशिश करता है। तकवा का मतलब होता है गुनाहों से बचना, अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचना, अजाब से, कब्र के अजाब से, जहन्नम के अजाब से अपने आप को बचाना, ये तकवा है। इसके बारे में वो मशहूर वाक्य आपको पता ही है कि हज़रत उमर की महफिल के अंदर ये डिफ़ाइन किया गया था, समझाया गया था, हज़रत उमर जानना चाह रहे थे तो साहबा ने एक साहबी ने क्या इसका मिसाल क्या दी थी कि जिस तरह अगर आपको कभी आए अमीरुल मोमिनीन अगर आपको किसी जंगल से गुजरना पड़े जिसके अंदर कांटेदार झाड़ियाँ भी होंगी, उसके अंदर जहरीले जानवर भी होंगे, ज़मीन के अंदर क्या है क्या नहीं है, तो आप किस तरह जाएंगे, अपने कपड़ों को समेट के जाएंगे, बच बच के चलेंगे। इसी तरह दुनिया के अंदर हर कदम के ऊपर अपने आप को गुनाहों से बचा बचा के, नाफरमानी से अल्लाह की बचा बचा के चलना, ये तकवा है। तो अल्लाह ताला ने कह दिया ये मुत्तकीन के लिए हदायत है, जो तकवा या तो हासिल करना चाहते हैं या मुत्तकी हैं उस रास्ते पर हैं उनके लिए हदायत होगी। बाकी लोग पढ़ लेंगे, समझ लग जाएगी, PhD भी ले लेंगे उसके अंदर, अपने नाम के साथ टाइटल भी बेशक लगा लें, हम कोई अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा लें, कोई अपने नाम के साथ मौलाना लगा लें, कोई अपने नाम के साथ शेख लगा लें, अलामा लगा लें, जो मर्जी लगा लें, हदायत जो है वो मुत्तकीन के लिए मिलती है। आगे अल्लाह ताला उसको फर्दर एलेबरेट कर रहे हैं, जो आयात है उनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ बयान की जा रही। नंबर वन चीज़ क्या है, उसका ईमान होता है गैब के ऊपर, जो चीज़ देखी नहीं है, अल्लाह ताला को नहीं देखा, ना देख सकते हैं, कब्र की ज़िंदगी क्या है वो नहीं हम देख सकते, जन्नत किधर है एग्जैक्टली ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جہنم کدھر ہے. کوئی کہے کہ دکھاؤ, ثابت کر کے دکھاؤ, ہم نہیں ثابت کر سکتے, کہاں ثابت کر سکتے ہیں. ہم انڈائریکٹ حوالے ضرور دے سکتے ہیں, لیکن کوئی کہے کہ اللہ ہے کدھر, دکھاؤ, ثابت کر کے دکھاؤ اللہ تعالیٰ ہے, ہم کچھ منطقی طور پہ جواب تو دے سکتے ہیں, لاجیکل آنسرز دے سکتے ہیں, لاجیکل طریقے سے قائل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, لیکن اللہ کو دکھا دینا تو ہم تو خود بھی نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کو. قیامت, قیامت کا اصل مقصد مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا. قیامت ہے قائم کرنے سے, دوبارہ زندہ ہونے سے. یہ تو ثابت سائنس کے تھرو جیسا بھی بتایا ہو سکتا ہے کہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا, زمینیں ختم ہو جانا ہے. اس کی کئی تھیوریز ہیں, ایک نہیں کئی تھیوریز ہیں, لیکن دوبارہ سب کچھ ہو جائے گا اور ہم لوگ ہڈیاں ہو کے بلکہ ختم ہو کے دوبارہ ہم لوگ زندہ ہو جائیں گے قیامت والے دن اور دوبارہ حساب کتاب ہوگا, یہ تو نہیں ثابت کیا جا سکتا. کسی طرح بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا. تقدیر کسے کہتے ہیں؟ ثابت تو نہیں کیا جا سکتا. آپ کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ میں کہاں سے دکھا سکتا ہوں کیا لکھا ہوا ہے؟ مجھے خود نہیں پتا کہ کل کیا ہونا ہے میرے ساتھ. تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق غیب کے ساتھ ہے. فرشتے کیا چیز ہیں؟ ہم لوگ غیب کی چیز ہے یہ. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہاں تک کہ رسالت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ ہمارے لیے غیب ہے. جن صحابہ نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ ان کا معاملہ ڈفرینٹ ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے دیکھا تو نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ سب کچھ غیب ہے. نمبر ون یہ ہے کہ ان کا ایمان ہی غیب کے اوپر ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے ایمان. ان دونوں میں کیا تعلق کیا ہے, ان دونوں میں کیا ڈفرینس کیا ہے؟ عقیدہ ہے اس کی ایک تھیوری کی فارم. عقیدہ ایک نظریہ ہے صرف کہ ایک اللہ ہے, ایک ہی ہے, اس جیسا کوئی بھی نہیں اور, اور اس کی یہ تمام صفات وغیرہ. اس نے ہدایت کے لیے کتابیں اپنی نازل کیں, کتابیں بھیجیں اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے رسولوں کے اوپر. جو نیک لوگ ہوں گے جو فالو کریں گے ان کے لیے جنت ہے, جو گناہگار ہوں ان کے لیے جہنم ہے, قبر کی زندگی ہے, باسِ بعد الموت ہے, تقدیر ہے. یہ ہو گیا ایک صرف تھیوری کی شکل کے اندر یہ سب کچھ ہو گیا. ایمان وہ چیز ہوتی ہے جب اس کے اوپر ایک پریکٹیکل, ایک حرکت والی چیز شروع ہو جاتی ہے اس کے اوپر. جب اس کے اوپر واقعی آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے, کس کو نہیں پتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہم بچپن سے یہ سکھا رہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے, لیکن جب ہم بےمانی کر رہے ہوتے ہیں, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, کرپشن کر رہے ہوتے ہیں, غیبت کر رہے ہوتے ہیں, تب تو ہم خیال نہیں کر رہے ہوتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا. کیا کوئی غلط چیز دیکھ رہے ہوں, کندھے لطیفے شیئر کر رہے ہوں ایک دوسرے کے ساتھ, کوئی بھی حرام کی بات کر رہے ہوں, کوئی بھی گناہ کی بات کر رہے ہوں, تب کدھر گیا اللہ دیکھ رہا ہے. ایمان اس کی پریکٹیکل شکل ہے کہ واقعی آپ رک جائیں اس بات سے کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ایمان اس کی پریکٹیکل فارم ہوگی اس کی, ورنہ عقیدہ جو ہے وہ صرف ایک تھیوری ہے بس, اور کچھ بھی نہیں. جو ہمیں یاد تو ہر ایک کو ہی ہے. اسلامیات کے پیپر میں سوال آ گیا کہ نماز کے فائدے لکھیں یا نماز کی اہمیت کے اوپر لکھیں, جو ہائیسٹ 8 out of 10 وہ لے لے گا جو کبھی نماز پڑھتا بھی نہیں ہوگا, اور جو نمازی ہوگا کیا پتا اس کا 4 out of 10 آ جائے. پریکٹیکل فارم اس کی بالکل ہی ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. تو ایمان ایک پریکٹیکل شکل ہوتی ہے, حرکت میں جو چیز ہوتی ہے. تو اس کا سب سے پہلے تو ہو گیا ایمان اس کا غیب کے اوپر, جو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے اس کے باوجود اس کے اوپر وہ ایمان لا رہا ہے. پھر اس کے علاوہ کیا, وہ نماز قائم کرتا ہے. متقین کی صفت ہے نماز قائم کرنا, اور نماز کو پڑھنا اور بات ہے, قائم کرنا اور چیز ہے. قائم کرنے میں یہ ہے کہ نماز کا ایک باقاعدہ ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, ایک نظام ہے اس کا, اس کے ٹائمنگز ہیں, ایک شیڈیول ہے, ایک روٹین ہے اس کی, اس روٹین پہ اس کو کرنا, بعض جماعت کرنا. بعض جماعت کا بھی ایک نظام ہے کہ بعض جماعت نماز پڑھی کس طرح جاتی ہے, کہاں پڑھ سکتے ہیں کہاں نہیں پڑھ سکتے, نماز کے لیے کیا یس ہے کیا نو ہے, اس نماز کو اس طریقے کے ساتھ پڑھنا. یعنی کہ بالکل یہ نہیں سمجھنا کہ نماز صرف ہم پہ پڑھنا ہے, بلکہ نماز کا جو سسٹم ہے اس کو قائم کرنا, بعض جماعت نماز کو پڑھنا جو طریقہ ہوتا ہے اس کا. یہ لوگ متقین وہ ہوتے ہیں جو اس کا خیال رکھتے ہیں. پھر جو رسک ہم نے دیا ان کو, ہم نے ہی دیا ہے, جو ہم کما رہے ہیں, جو ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں, محنت کر رہے ہوتے ہیں, بیسکلی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, یہ اللہ تعالیٰ ہی کی دین ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہم نے ہی ان کو دیا تھا اور پھر بھی وہ ہمارے ہی راستے میں خرچ کر رہے ہیں. اس کی مثال اس طرح کی ہے کہ جس طرح اگر کوئی اپنے بچوں کو لے کے جائیں یا کسی چھوٹے کو لے کے جائیں آپ پارک گھومنے پھرنے کے لیے, آپ اس کو کوئی چیز لے کے دیں, چپس لے کے دیں, اور جب چپس لے کے دے دیں, آپ ہی نے لے کے دیا تھا, آپ اس کے بعد اسی سے چپس مانگتے ہیں کہ اچھا مجھے بھی ایک چپس دے دو ان میں سے, تو ایسا کیا ہے؟ آپ خود افورڈ نہیں کر سکتے تھے, آپ افورڈ کر سکتے تھے نا. یہ آپ کی محبت کا ایک طریقہ ہوتا ہے یہ والا, کہ اسی سے پھر دوبارہ مانگا کہ جو ہے نا مجھے بھی دو, تو یہی چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو میرا ہی دیا ہوا رزق ہے اسی میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ ایمان غیب کے اوپر، پھر نماز کا ذکر آ کے نماز قائم کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو ہم نے رزق دیا ان میں سے خرچ کرتے ہیں. پھر ان کا ایمان ہے، پکا یقین ہے ان کا اس کتاب کے اوپر جو ہم نے نازل کی ہے، اور جو اس سے پہلے نازل ہو چکا ہے ان کے اوپر بھی. یہ بھی یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ تورات جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انجیل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، زبور بھی تھی جس کو بک آف سامس کہتے ہیں، لیکن وہ ان کے اندر تحریفیں ہو گئی ہیں، وہ اپنے اوریجنل فارم میں نہیں ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے بھیجی ہوئی تھی. اور آخرت کے اوپر ان کا یقین ہے، ان کا پکا یقین ہے کہ آخرت قائم ہوگی، اور ہم نے بالآخر اللہ تعالیٰ کے آگے حساب کتاب دینا ہے. اگر آخرت کا تصور نہ ہوتا تو ہمارا عمل جو ہے وہ کبھی سیدھا نہ ہوتا. اگر صرف یہ خیال ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تھا، وہی تمہیں پالتا ہے، وہی تمہاری حفاظت کرتا ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ بہت شفیق ہے، تمہاری دعائیں بھی قبول کرتا ہے، ساری یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اگر اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی سوال نہ ہوتا، احتساب کا کوئی سوال پیدا نہ ہوتا، تو عمل نہ ہوتا ہم لوگوں کا. یہ بالکل اس طرح ہے کہ جس طرح اگر یونیورسٹی، اسکول، کالجز کے اندر بہترین طریقے سے پڑھایا جا رہا ہو، ٹیچرز بیسٹ ہیں، سارے میتھڈز طریقے بہترین طریقے اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں، انوائرمنٹ سب سے اچھا دیا جا رہا ہے اسٹوڈنٹس کو تاکہ ان کے اندر شوق پیدا ہو پڑھائی کا، وہ کریں، لیکن اگر ایگزام کا تصور ہی نہ ہو تو 1% ہی مشکل سے ہوگا، ان سارے بچوں میں سے، ان سارے اسٹوڈنٹ میں سے 1% ہوں گے شاید جو کبھی اپنے شوق کی وجہ سے کچھ پڑھ رہے ہوں، اگر ایگزام کا تصور نہ ہو. تو یہ جو آخرت ہے یہ بیسکلی ہمارا وہ ہے کہ ہم نے، ہمارا ایک رزلٹ آنا ہے، اور اس رزلٹ کے بیس کے اوپر ہمارا آگے سے ڈیسٹینیشن، ہمارا آگے مستقبل کا راستہ ہے، وہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ بالآخر ہم کہاں لینڈ کریں گے. یہ اگر تصور نہیں ہے پھر تو گئے ہم لوگ. یہ مشتقین کے اندر ایک بہت بنیادی جو مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے. آپ نے قرآن کے اندر ترجمے پڑھے ہوں گے، بولے کہ وہ کہتے تھے جب ہم مر کے ختم ہو جائیں گے، گل سڑ کی ہڈیاں ہو جائیں گے، تو پھر دوبارہ کس طرح پیدا ہو جائیں گے ہم؟ کیا عجیب سی باتیں کر رہے ہیں آپ. یہ ان کا تصور تھا. اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کرتے تھے وہ، ٹھیک ہے شرک کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، کعبے کا طواف کرتے تھے، وہ حج کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ شرک تھا ٹھیک ہے، لیکن آخرت کا اصل مسئلہ آخرت کا تھا. یہی وجہ ہے کہ ان کو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہوئے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، ان کو خیال نہیں تھا کہ ہم نے جواب دینا ہے اس کا، شراب پیتے ہوئے یا ان کو کوئی اور بدکاری کرتے ہوئے، لوٹ مار کرتے ہوئے. عرب کے اندر بہت سارے قبیلے ایسے ہوتے تھے جو جن کا سارا کام ہی ہوتا تھا تجارتی قافلے لوٹنا، رات کے وقت حملہ کیا، لوٹ مار کی اور لے کے چلے گئے، جو ہاتھ آیا مرد ہو گئے یا بندے تھے ان میں سے اگر کوئی مارے گئے، اگر بالفرض اوور پاور کر گئے تو عورتوں کو لونڈیا بنا لیا، بچوں کو جو ہے نا انہوں نے اپنا غلام بنا لیا. ان کا عمل اس چیز سے نہیں رکتا تھا، اس کی کیا وجہ تھی کہ آخرت کا تصور نہیں تھا، ان کے اندر یہ خیال نہیں تھا کہ میں نے بالآخر آئی ایم آنسیبل، اس کا جو اس کا خیال نہیں تھا کوئی بھی. یہ ہم سارے آفیسز کے اندر، ہر گورنمنٹ کے ادارے کے اندر چیکس اینڈ بیلنسز نہیں جب ہیں، جیسا پاکستان میں نہیں ہو رہا، نام کا نیب ضرور ہے، سپریم کورٹ کیسز تو کھول رہی ہے، فیصلہ کسی کا بھی نہیں ہو رہا، کیسز پہ کیسز تو کھلے ہوئے ہیں لیکن فیصلہ کسی کا بھی نہیں ہو رہا، نیب ضرور ہے لیکن وہ احتساب ہو ہی نہیں رہا. تو پھر وہی شکل ہوگی جو نظر آ رہا ہے کہ اتنی لوٹ مارا ہے، ورنہ آپ کسی بھی سیاستدان کو کھڑا کر کے ان سے کہیں کرپشن کو پہ تقریر کریں، وہ کوئی کم تقریر کریں گے. کسی بھی فوجی کو کھڑا کر کے کہہ دیں آپ، وہ جو تقریر کرنا شروع ہوگا آپ کہیں گے ایسا اچھا کوئی سیدھا بندہ ہے ہی نہیں، لیکن سارے وہی کرپشن کر رہے ہیں. احتساب کا جب تک تصور نہیں ہوگا تو آخرت پہ ان کا یقین ہے، پختہ یقین ہے. تو جن کے اندر یہ کوالٹیز ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہیں اصل میں ہدایت کے راستے کے اوپر، اور یہی ہیں جو بالآخر فلاح بھی یہی پائیں گے، سکسیس ان کو حاصل ہوگی، پاس یہ کریں گے، یہ جو ایگزام ہے دنیا کا پاس اس کو یہی لوگ کریں گے جن کے اندر یہ ساری کوالٹیز ہیں. آگے جو آخری دو آیات کے اندر ذکر ہو رہا ہے وہ اصل میں کافروں کا جو ذکر ہو رہا ہے، کیا ترجمہ کیا تھا اس کا؟ وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے تو برابر ہے، جو کافر ہیں ان کے لیے تو برابر ہے کہ آپ ان کو خبردار کریں نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس بات پہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنا مرضی سمجھاتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ان کے اوپر، وہ ایمان نہیں لائیں گے. وجہ کیا ہے کہ ان کے اوپر مہر لگ گئی ہے، ان کے اوپر، ان کے کانوں کے اوپر، ان کے دلوں کے اوپر, اور ان کی آنکھوں کے آگے پردہ حائل ہو گیا ہے, اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اس سے قطعاً مراد تمام غیر مسلم نہیں ہے, نان مسلم مراد نہیں ہے, اس سے غیر مسلم مراد نہیں ہے. اس سے مراد وہ ہیں کٹر کافر. کفر کسے کہتے ہیں؟ کفارہ کہتے ہیں دبانے کو, کہتے ہیں کہ ایک چیز ابھر رہی تھی, نکل رہی تھی, آپ اس کو دبا دیں, ختم کر دیں اسے. مثال کے طور پہ ایک زمین کے اندر سے اگر ایک پودا نکلنے لگا تھا, آپ اس کو کرش کر دیں اسے, پر وہ نہیں نکلے گا. ایک بیج اگر رکھا ہوا تھا, آپ پانی دیتے ہیں, اس میں سے کلی نکل آئے گی نا, اس کو آپ کرش کر دیں پیر کے نیچے, دبا دیا آپ نے, ختم کر دیا اسے. تو کفر کہتے ہیں دبانے کو. ایمان اگر دل میں پیدا ہوا تھا یا اس کا تصور ہوا تھا تو اس کا مطلب ہوتا ہے دبانے کو کہتے ہیں, حق بات کو دبانا. اگر آپ سے کوئی غلطی سے گناہ ہو گیا تو اس کے ازالے کے لیے کیا ورڈ یوز ہوتا ہے؟ کفارہ. کفارہ یہی روٹ ورڈ ہے. کفارہ کے گناہ ہو گیا تھا, جھوٹی قسم کھائی تھی یا قسم توڑ لیا یا کچھ اور چیز آپ نے وعدہ خلافی کر لی, اب اس کا کیا طریقہ ہے؟ یا روزہ آپ نے توڑ لیا تھا اپنا, اس کا کفارہ کیا ہے؟ کہ ابھی بات ختم کس طرح ہوگی, دبے گی کس طرح؟ یہ اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا فلانا کرو فلانا کرو. تو کفر کہتے ہیں دبانے کو. جس تک ایمان کی دعوت پہنچی اس تک تمام کے تمام حجت ہو گئی, اس کے سامنے کوئی ایکسکیوز نہیں رہا, بات ساری کلیئر ہو گئی, اور پھر وہ اس کو انکار کر دے, اس کو دبا دے, اس چیز کو ریجیکٹ کر دے, یہ ڈیفائن کر, اس کی یہ ڈیفینیشن ہے کافر کی. یہ کہہ دینا کہ امریکہ میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں وہ سب کافر ہیں, ویسے ہم استعمال تو کر لیتے ہیں لیکن یہ اس سینس کے اندر کفر نہیں ہے. یہ کفر وہی ہے کہ جس کے آگے بات پہنچی اور صحیح طرح پہنچی, آپ نے پریزنٹیشن بالکل ٹھیک دی, آپ نے اس کو ایکسپلین صحیح طرح کر دیا اور اس نے انکار کر دیا اس چیز کا, یہ کفر ہے. اس میں جیسا ابو جہل مشرقین مکہ تھے وہ اس میں شامل ہیں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے ان کو سمجھائی بات لیکن وہ نہیں مانے, یہ کافر کی ڈیفینیشن پہ اتریں گے. جو امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ کافر وہ ہے جو جان بوجھ کے چیز کو جاننے کے بعد اس کو انکار کرتے ہیں, اس کو کافر کہیں گے. ہر غیر مسلم کو کافر نہیں کہہ سکتے جب تک اس کے آگے بات پوری طرح. نجران میں عیسائی رہا کرتے تھے, مدینہ کے بالکل نیچے کر کے, مدینہ میں سوری کہہ رہا ہوں, یہ سعودی عرب کا جو علاقہ عرب ہے اس کے نیچے ساؤتھ میں نجران کا علاقہ تھا, یہاں پہ عیسائی آباد تھے. مدنی دور کے اندر عیسائی جو تھے وہ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ان کے علماء آئے تھے مناظرہ کرنے. وہ بات ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی دن رہے اور دعوت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت بھی ان کے آگے پیش کی, انہوں نے مانا نہیں مانا, انہوں نے بالآخر جو ہے نا یہ ہوا تھا کہ ٹھیک ہے ہم اللہ تعالیٰ کے آگے بدعا کرتے ہیں اس شخص کے لیے جو ہم میں سے غلط راستے پہ ہوگا وہ ہلاک ہو جائے, ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم میں سے جو غلط ہوگا وہ برباد ہو جائے. تو جب یہ ہونا تھا وہ اسے رات ایک رات پہلے کھسک گئے واپس, مدینہ سے واپس نجران کی طرف چلے گئے, وہ چیلنج قبول نہیں کیا. جب واپس جا رہے تھے تو ان میں سے ان کو جو بڑا سردار تھا, تھے تو سارے عالم تھے, ان میں سے جو بڑا سردار تھا اس کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا ساتھ, وہ جب اس کے جا رہا تھا اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی تو اس کے منہ سے جس طرح ہمارے منہ سے جانا ویسی منہ سے نکل آتا ہے کہ وہ فلانے کو گالی نکل آئی فلانے, اس کے منہ سے جو برا بھلا نکلا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے برا بھلا کہا تھا کہ ہلاک ہو جائے وہ. تو اس کے جو بھائی تھا, بڑا بھائی تھا, اس نے اس کو منع کر دیا, اس نے کہا کہ خبردار وہ اللہ کے رسول ہیں, ان کو برا بھلا مت کہو. اس نے کہا اگر اللہ کے رسول ہیں تو پھر مانا کیوں نہیں ہم نے انہیں, ہم تو یہ کیا کہ آ گئے ہیں کہ آپ تو جھوٹے ہیں. تو اس نے کہہ دیا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سلطنت روما کی طرف سے بینیفٹس ملے ہوئے ہیں, ہم ان کے پے رول کے اوپر ہیں, ہمیں ان کی طرف سے آسائشیں ملی ہوئی ہیں, ان کی وجہ سے ہمیں ایک معاشرے کے اندر مقام ملا ہوا ہے, اگر ہم نے ایمان لے آئے تو وہ تو سب کچھ چلا جائے گا ہمارا, ہم ایک مصلحت کی وجہ سے نہیں مانے لیکن وہ اس میں وہ اللہ کے رسول ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس طرح کے لوگوں کے بارے میں مثال ہے کہ جن کو کافر کہا جا سکتا ہے. ہر بندہ کافر نہیں ہے, ہر غیر مسلم کافر نہیں ہے جب تک اس کے آگے حق واضح نہیں ہو جاتا. یہ حق واضح کرنا نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک نان مسلم ملا, آپ نے نہ کوئی طریقہ دیکھا نہ حکمت دیکھی, آپ نے کہا کہ مانو کہ اللہ ایک ہے اور کلمہ پڑھو یہ وہ, اس نے کہا کیوں میں کیوں پڑھوں, میں کون سا اللہ, میں نہیں مانتا کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی خدا ہے اور کوئی اس طرح کرے, آنے کا بس یہ کافر ہے اب تو جانا پکا کافر, اس کو تو مار دینا چاہیے اور یہ جہنمی ہے یہ فلانا ہے, یہ نہیں ہے نہ اسلام کی دعوت تقریبی کا یہ طریقہ ہے اور نہ ہی وہ کافر ہے. پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے متقین کا تذکرہ کر دیا اور ان کا بالکل اپوزٹ جو انکار کرتے تھے جو کافر ہیں ان کا ذکر کر دیا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.